السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
وزیر اعظم نواز شریف کا عدالتی کمیشن کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا فیصلہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
فوجی افسران کی برطرفی کے بعد حکومت پر بھی احتساب کے عمل کو بلا تفریق بنانے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے. مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کراچی میں پولیو ٹیم کی حفاظت کرنے والے 7 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ میں صدر راج ہٹانے کے ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد. عالمی شہرت یافتہ شاعر اور ناظم مشاعرہ ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد کا انتقال. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، موسمی تغیرات کی تبدیلی کو کم کرنے اور اس کے نقصانات کے ازالے کے لیے عالمی سربراہ جمعے کے روز اقوام متحدہ میں ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں. برطانیہ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مشرق وسطی میں موجود ہزاروں پناہ گزین بچوں کو برطانیہ میں لایا جائے گا، اور امریکہ نے یمن امن مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم کیا ہے. مغربی کنارے اور غزہ کے لیے راستے عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پاناما لیکس کے نتیجے میں سامنے آنے والے الزامات کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کو عدالتی کمیشن بنانے کے لیے خط لکھیں گے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کے خلاف کوئی الزام ثابت ہوا تو بلا تاخیر گھر چلے جائیں گے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پاناما پیپرز میں اپنے خاندان کے حوالے سے سامنے آنے والے انکشافات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ ایک کمیشن تشکیل دیں. انہوں نے جمعے کی شام قوم سے خطاب میں کہا کہ انہیں کمیشن کی سفارشات منظور ہوں گی.
فیصلہ کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں تاکہ جو لوگ بہتان تراشیوں کی انتہا پر اترے ہوئے ہیں وہ اس اقدام سے ہماری شفافیت کی انتہا بھی دیکھ لیں. میں اس کمیشن کی سفارشات قبول کروں گا، لیکن میرے عزیز اہل وطن، اگر مجھ پر الزامات ثابت نہ ہوئے تو وہ لوگ جو روزانہ جھوٹے الزامات کا بازار گرم کرتے ہیں قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے، اور کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں.
وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی تقریر میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ احتجاج اور دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں.
میں ان تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں. الحمدللہ میں نے کبھی خوف زدہ ہو کر سیاست نہیں کی. مجھے پاکستان کے باشعور عوام نے منتخب کیا ہے، اور میں اللہ کے بعد صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو جواب دے ہوں.
واضح رہے کہ اس سے قبل اپریل کے اوائل میں وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی نگرانی میں کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس مجوزہ کمیشن کو ملک میں حزب مخالف کی جماعتوں نے رد کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے. حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف پاناما لیکس کے معاملے پر حکومت پر تنقید کرنے والی جماعتوں میں سب سے آگے ہے، اور عمران خان نے اپنی جماعت کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر 24 اپریل کو اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں اپنی جماعت کے جلسے میں آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ واضح ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ حکومت نے سابق چیف جسٹس صاحبان سمیت سپریم کورٹ کے 5 ججوں سے مجوزہ کمیشن کی سربراہی کے لیے رابطہ کیا تھا، لیکن ان تمام جج صاحبان نے بغیر کوئی وجہ بتائے کمیشن کا حصہ بننے سے معذرت کر لی تھی۔ ادھر جمعے کو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا اور انہیں پاناما پیپرز میں سامنے آنے والے انکشافات کی تحقیقات کے لیے حکومت کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ پاناما کی ایک لا فرم کی منظر عام پر آنے والی دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے موجودہ اور سابق قائدین کے علاوہ کاروباری افراد نے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے آف شور کمپنیوں کا استعمال کیا۔ ایسے افراد کی فہرست میں وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے علاوہ ان کے دو بیٹوں حسین اور حسن نواز کے نام بھی سامنے آئے کہ انہوں نے بھی آف شور کمپنیوں کے ذریعے لندن میں جائیداد بنائی۔ وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کہہ چکے ہیں کہ ان کے بیرون ملک اساسے قانون کے عین مطابق ہیں اور انہوں نے کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے سربراہ کی جانب سے بدعنوانی اور کرپشن کے الزامات پر 11 اعلی فوجی عہدیداروں کی برطرفی کے اعلان کو تجزیہ کار حکومت پر دباؤ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیناما لیکس کے پس منظر میں، جس میں وزیر اعظم کے خاندان کے افراد کے نام بھی افشا ہوئے ہیں، حکومت پر شدید دباؤ پڑا ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان میں مبصرین کا کہنا ہے کہ جمعرات کو فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی طرف سے اعلی فوجی افسران کی برطرفی کی خبر سامنے آنے کے بعد حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے کہ وہ بھی احتساب کے عمل کو یقینی بنائے۔ عسکری ذرائع کے مطابق جنرل راحیل شریف نے بدعنوانی کے الزامات کے تحت کم از کم 6 اعلی فوجی افسران کو برطرف کیا ہے، جن میں ایک لیفٹیننٹ جنرل اور ایک میجر جنرل بھی شامل ہیں۔ اگرچہ اس خبر پر ملک کے ذرائع ابلاغ میں تند و تیز بحث جاری ہے، تاہم فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR نے اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ تجزیہ کار ایاز امیر کے مطابق فوج کی طرف سے یہ اقدام ہی کافی ہے اور اس کے لیے کسی باضابطہ بیان کی ضرورت نہیں۔ ان کے بقول اس خبر کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس وقت حکومت پاناما انکشافات سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ پاناما لیکس کے بارے میں چھپ رہی ہے، کچھ واضح موقع اختیار ہی نہیں کر سکی، تو دوسری طرف ایک تو جنرل راحیل شریف نے کچھ روز پہلے وہ کوہاٹ میں جو کہا تھا کہ اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، ساروں کا ہونا چاہیے اور اس سے ملکی سلامتی جو ہے اس سے بھی ناتا ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ جو ہے پھر اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اور یہ
ڈاکٹر ہما بکائی نے کہا کہ یہ خبر سامنے آنے کے بعد حکومت پر یقیناً دباؤ بڑھا ہے، جس کا اشارہ اس بات سے ملتا ہے کہ جمعرات کو وزیر اعظم نے فوراً اپنے قریبی رفقاء کا اجلاس طلب کیا اور پاناما لیکس پر کمیشن بنانے اور بدعنوانی کے خلاف قانون سازی کا عندیہ دیا۔
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بسات نہ پلٹے، کیونکہ ظاہر انویسٹیگیشن ہوں گی، چیزیں سامنے آئیں گی، اس میں وقت میں 2 سال اور گزر جائیں گے اور پھر جو اگلے الیکشن میں آپ فیس آف PMLN دیکھیں اس میں شاید تبدیلی آ جائے۔ ویسے بھی وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہ چکے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ جو ہماری صدرین حکومت ہے، جو ہماری جمہوری حکومت ہے، وہ مزید کمزور ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور سلامتی امور کے متعلق حکمت عملی پر پہلے ہی فوج کا کنٹرول تھا، مگر حالیہ مہینوں میں ہونے والے واقعات بشمول کراچی آپریشن اور جنوبی پنجاب میں چھوٹو گینگ کے خلاف کارروائی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سویلین حکومت کی رٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور فوج کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں اس ہفتے کابل میں طالبان کے مہلک حملے میں ہلاک ہونے والوں کے احترام میں جمعے کے روز حکومتی دفاتر اور خاص جگہوں پر قومی پرچم سرنگو رہا اور مساجد میں خصوصی دعائیں کی گئیں۔ افغان خفیہ ادارے سے منسلک نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی کی انتہائی حفاظت والی عمارت پر بم حملے اور فائرنگ کے نتیجے میں قریباً 70 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر سیکیورٹی اہلکار تھے، جبکہ 347 افراد زخمی ہیں، جن میں زیادہ تر شہری ہیں۔ سن 2001 میں طالبان حکومت کی برطرفی کے بعد سے دارالحکومت پر یہ مہلک ترین حملہ تھا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک حکم میں اتراکھنڈ کی ہائی کورٹ کی جانب سے ریاست میں صدر راج نافذ کرنے کے فیصلے کو 27 اپریل تک کے لیے معطل کر دیا ہے۔ حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ملک کی اعلی ترین عدالت میں اپیل دائر کی تھی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر روک لگا دی جس میں اس نے ریاست میں صدر راج کے نفاذ کو کالا دم کر کے کانگریس کی قیادت والی ہریش راوت حکومت کو بحال کر دیا تھا۔ مرکزی حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ 27 اپریل تک نافذ العمل نہیں ہو سکتا۔ ہائی کورٹ کو ہدایت دی گئی کہ فیصلے کی نقول 26 اپریل تک فریقوں کو فراہم کی جائیں۔ اب ریاست میں دوبارہ صدر راج نافذ ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے مرکز کو ہدایت دی کہ وہ اس درمیان صدر راج واپس نہیں لے سکتا۔ اس سے قبل جمعرات کے روز اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کے خلاف سخت تبصرہ کرتے ہوئے صدر راج ہٹانے اور سابقہ صورتحال کو بحال کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے تحت ہریش راوت دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ انہوں نے کابینہ کا اجلاس بھی طلب کیا اور کئی اہم فیصلے بھی کیے۔ سپریم کورٹ نے بھی مرکز کے خلاف کسی حد تک سخت لب و لہجہ اختیار کیا ہے۔ اس نے حکومت سے پوچھا کہ ریاستی گورنر نے جو پیغام بھیجا تھا وہ کیا ہے، صدر راج کے نفاذ کے لیے گورنر کی سفارش کہاں ہے۔ اس پر مرکز نے کہا کہ گورنر کی سفارش ضروری نہیں ہے۔ خیال ہے کہ کسی بھی ریاست میں گورنر کی رپورٹ پر صدر راج نافذ کیا جاتا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اتراکھنڈ کے گورنر نے صدر راج کے نفاذ کے لیے کوئی رپورٹ نہیں بھیجی تھی۔ مرکز نے کانگریس کے نو ارکان کے باغی ہونے کے بعد وہاں صدر راج لگا دیا تھا۔ اتراکھنڈ اسمبلی میں کل 71 نشستیں ہیں۔ کانگریس کے ارکان کی تعداد 36 ہے، جن میں سے 9 باغی ہو چکے ہیں۔ بی جے پی کے 27 ارکان ہیں۔ چھوٹی پارٹیوں کے 8 ارکان ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان کا جھکاؤ کانگریس کی طرف ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر اور خلیجی تعاون کونسل کے ممالک کے اختلافات کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراتفری اور بحران کا شکار مشرق وسطی میں استحکام لانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی مندوب میری ایلس سیلیناس سعودی عرب کے مقام ریاض سے اپنی رپورٹ میں بتاتی ہیں کہ صدر اوباما نے خلیجی تعاون کونسل کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ خطے کی سلامتی کے بارے میں پرعزم ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
ریاض میں ایک روزہ سربراہ کانفرنس کے بعد امریکہ اور خلیج تعاون کونسل نے کہا ہے کہ تنازع کے شکار خطے میں شدت پسندوں کے خلاف دونوں متحد ہیں۔ صدر اوباما کے الفاظ،
I reaffirmed the policy of the United States to use all elements of our power to secure our core interests in the Gulf region and to deter and confront external aggression against our allies.
میں امریکہ کی اس پالیسی کو دہراتا ہوں جس کے تحت طاقت کے تمام عنصر کو بروئے کار لاتے ہوئے خلیجی خطے میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا اور اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے خلاف اشتعال انگیزی کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ اس ایک روزہ کانفرنس میں خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر بھی بات ہوئی۔ تاہم امریکہ کی نظر میں خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ القاعدہ اور داعش ہے، جبکہ خلیجی ممالک کے رہنماؤں نے ایران کو خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ کانفرنس کے بعد صدر اوباما نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایران کے ساتھ جوہری ہتھیاروں سے متعلق معاہدے کے معاملے پر امریکہ اور خلیجی ممالک میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر صدر اوباما کے الفاظ،
The issue is not the need for shared cooperation to deter against Iranian provocations. On that, we're all agreed.
معاملہ ایران کی اشتعال انگیزیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کی ضرورت کا ہی نہیں، بلکہ اس پر سب کا اتفاق رائے ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مشترکہ طور پر ہم سب کو ایران کے بارے میں تشویش لاحق ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ سعودی شاہ سلمان نے کانفرنس میں ہونے والی بحث کو تعمیری اور نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ خلیجی اتحادیوں نے داعش اور القاعدہ کے خلاف مزید کارروائی کا اعادہ کیا، جبکہ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ امریکہ خلیجی اتحادیوں کی اسپیشل فورسز تشکیل دینے میں مدد کرے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موسمی تغیرات کے اثر کو کم کرنے اور اس کے نقصانات کے ازالے کے لیے عالمی سربراہ جمعے کے روز اقوام متحدہ میں ایک تاریخی قدم اٹھا رہے ہیں۔ 60 سے زیادہ ملکوں کے صدر اور وزرائے اعظم اور 130 سے زیادہ ملکوں کے درجن بھر اعلی عہدیدار نیو یارک میں جمع ہیں اور آب و ہوا کی تبدیلی کے اس معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں جو دسمبر میں پیرس میں طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت عالمی درجہ حرارت کو 2 درجے سیلسیس تک کم کرنے کے لیے کام ہوگا۔ اس میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور کرہ ارض کی گرمی کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے طریقہ کار بھی وضع کیا گیا ہے، جبکہ پیرس میں عالمی لیڈروں نے تفصیلات طے کی تھیں، نیو یارک میں وہ اس پر دستخط کر کے معاہدے کے نفاذ کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کریں گے۔ دستخطوں سے پہلے اپنے بیان میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے معاہدے کو سراہتے ہوئے اسے طاقتور قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کی طاقت وہ موقع ہے جو یہ تخلیق کرتا ہے۔ یہ ایک صاف پیغام ہے کہ جدیدیت کاروباری سرگرمیاں سرمایہ کو مختص کرنا اور وہ فیصلے ہیں جو حکومتیں کرتی ہیں۔ اس سب کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ یہ توانائی کے نئے مستقبل کا تعین کرے گا۔ فلوریڈا میں ساحل سمندر ایک سیاحتی مقام پر امریکی جماعت ریپبلکن کی طرف سے صدارتی نامزدگی کے 3 امیدواروں اور ان کے قائم مقام اہلکار پارٹی کے عہدیداروں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایسے قوانین وضع کریں جو پارٹی کے جولائی میں ہونے والے کنونشن میں نامزدگی کی جنگ کو منظم کر سکیں۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ریپبلکن پارٹی کی جانب سے فرنٹ رنر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز پینسلوینیا میں انتخابی مہم چلائی۔ یہ منگل کے روز ہونے والے پرائمریز کا ایک مقام ہے، جبکہ ان کے اعلیٰ نائبین پارٹی حکام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ریاست در ریاست بدلتے انتخابی قوانین ان کے مخالف کام کر رہے ہیں۔ تاہم ابھی بھی ٹرمپ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ نومبر میں عام انتخابات میں پارٹی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ضروری 1,237 سے زیادہ مندوبین کی حمایت سادہ اکثریت سے حاصل کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کرنے کے لیے ایک کام ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں مجھے ختم کرنا ہے۔ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے سخت جان ہونا ہوگا اور میں کسی موقع پر ایسا ہوں گا۔ ٹرمپ کی نامزدگی کے لیے پر امید ہونے کے باوجود کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کنونشن میں ایک جنگ کا واضح امکان ہے۔ ڈیموکریٹ کی جانب سے سینیٹر برنی سینڈرز نے جمعرات کے روز پینسلوینیا میں مہم چلائی۔ انہوں نے منگل کے روز ہونے والے مقابلوں میں اچھے نتائج کی امید کا اظہار کیا ہے، باوجود اس کے کہ ہلری کلنٹن نے اس ہفتے کے شروع میں نیو یارک میں ایک اطمینان بخش کامیابی حاصل کی۔ سینٹر برنی سینڈرز کے الفاظ ہیں،
When we began this race, they did national polling, Secretary Clinton was 60-65 points ahead of us.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس دوڑ کا آغاز کیا تو انہوں نے قومی پولنگ منعقد کی، سیکرٹری کلنٹن 60-65 پوائنٹس ہم سے آگے تھیں، لیکن گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران کچھ پولز کے مطابق ہم ان سے آگے ہیں۔ اور اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر ریپبلکن کی کلنٹن اور میرے خلاف عام انتخابات کی گنتی پر نظر ڈالیں تو ہم ٹرمپ کے خلاف سیکرٹری کلنٹن کے مقابلے میں بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ سینڈرز کے پاس آئندہ ہفتے 5 مزید مواقع ہیں کہ وہ کلنٹن کو شکست دینے کے لیے کافی ووٹ حاصل کر سکیں۔ دونوں سیاسی جماعتوں کی نامزدگی کے مقابلے منگل کے روز ریاست پینسلوینیا، میری لینڈ، کنیٹیکٹ، رود آئیلینڈ اور ڈیلاویئر میں ہوں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وفاقی تحقیقاتی بیورو کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ان کے ادارے نے سین برنارڈینو کے دہشت گرد کا فون کھلوانے اور اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک ہیکنگ کمپنی کو $1,000,000 سے زیادہ رقم ادا کی ہے۔ لندن میں جمعرات کے روز ایک سیکیورٹی فورم سے خطاب کرتے ہوئے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے کہا کہ باوجود کہ ایپل کمپنی پر فون کھولنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی قانونی چارہ جوئی ختم کر دی گئی ہے، تاہم رازداری اور عوام کے لیے تحفظ کے بارے میں بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ جیمز کومی کا کہنا تھا، جیمز کومی کہہ رہے ہیں کہ اس پر بات ہوتی رہنی چاہیے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب جن قدروں کو استعمال کرتے ہیں ان پر تنازعہ ہے اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ انٹرنیٹ اور تمام آلوں ڈیوائسز پر سیکیورٹی کو عوام کے تحفظ کے لیے کس طرح بہتر کیا جائے جو دہشت گردی کے معاملات میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے. اور یہ تمام کام ایف بی آئی کرتی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب کیا ہے, اور ہمیں اس کا جواب چاہیے اور ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکیں گے. خبریں ختم ہوئیں.
پاپ موسیقی کے مایاناز امریکی گلوکار پرنس کا 57 برس کی عمر میں انتقال. اس حوالے سے خصوصی رپورٹ سنیے فگرو فن میں. پاپ موسیقی کی دنیا کے شہزادے یعنی پرنس کے انتقال کی خبروں کے بعد جمعے کی صبح ان کی زندگی اور فن کو خراج پیش کرنے کے لیے ان کے پرستار سڑکوں پر اکٹھے ہوئے اور تقریبات کا آغاز کیا. لوگوں نے اس کلب کے باہر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا جہاں پرنس نے بارہا اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا. لاس اینجلس میں ان کے ایک پرستار ڈرمر نے ڈرم بجا کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا.
He has a way with that passion, with that music of making you feel it, and he don't stop until you feel it.
ستاون برس کی عمر میں جمعرات کے روز ان کی اچانک اور غیر متوقع موت نے دنیا بھر میں موسیقی کے دلدادہ افراد کو دکھ اور صدمے سے دوچار کر دیا. ان کا پورا نام پرنس راجر نیلسن تھا. پولیس کے مطابق جمعرات کی صبح وہ منیسوٹا کے مضافات میں واقع اپنے گھر میں مردہ پائے گئے. وہ گلوکار, نغمہ نگار اور متعدد ساز بجانے پر ملکہ رکھتے تھے. انہیں موسیقی کی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے بہت شہرت ملی. سن 1984 میں منظر عام پر آنے والے ان کی میوزک البم اور فلم پرپل رین کو ان کی خاص پہچان مانا جاتا ہے. اس البم کی دنیا بھر میں 20 ملین کاپیاں فروخت ہوئیں اور باقاعدگی سے یہ مدتوں موسیقی کے چارٹ پر نمبر 1 رہا. امریکہ کے شہری حقوق کے ایک سرگرم کارکن ال شارپٹن کا کہنا تھا کہ پرنس ایک بڑے میوزیشن ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی کے کاموں میں بھی بہت دلچسپی رکھتے تھے. انہوں نے عوام کے سامنے لائے بغیر محروم بچوں کی تعلیم اور دوسرے ضرورت مند گروپوں کے لیے ہمیشہ فنڈز فراہم کیے.
I think that millions of people of all races and backgrounds are sad today with these sudden.
وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر اس حقیقی شہزادے کی اچانک موت پر ہر شخص اشکبار اور غمگین ہے. وہ حقیقت میں پرنس نہیں, ایک کنگ تھا. کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ان کے ایک پرستار کا کہنا تھا,
تھینک یو فار یور ڈیڈیکیشن, فار یو نوئنگ یور پرپس آف لائف.
میں پرنس کی کام سے لگن پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس لیے بھی کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ اسے مقدور بھر پورا بھی کیا. پرنس کو موسیقی کی دنیا میں ان کی خدمات کے سلسلے میں 7 گریمی ایوارڈز اور پرپل رین کی بہترین کاوش پر آسکر سے نوازا گیا. سن 2004 میں پرنس کا مومی مجسمہ راک اینڈ رول ہال میں نصب کیا گیا۔ ان کے پرستاروں اور چاہنے والوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی بہترین موسیقی کی شکل میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کی اعلی اپیل کورٹ نے ان سینئر فوجی عہدیداروں کی سزاؤں کے فیصلے کو واپس کر دیا ہے جن پر حکومت کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ دو سال پہلے دی جانے والی ان سزاؤں کو سیویلین حکمرانوں کی جانب سے ترک سیاست میں فوجی اثر و رسوخ ختم کرنے کی ایک مثال کے طور پر سراہا گیا تھا۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اپیلوں کی سماعت کرنے والی ترکی کی اعلی ترین عدالت یگتائی نے ان سزاؤں سے متعلق اپنے فیصلے میں کہا کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی سزائیں بے بنیاد تھی۔ اس فیصلے نے 9 سال تک جاری رہنے والی تحقیقات اور ان عدالتی مقدموں کو بھی ختم کر دیا جس کے نتیجے میں 274 سینئر فوجی عہدیداروں، سیاستدانوں، صحافیوں اور قلم کاروں کو جیل کی سزائیں ہوئی تھی۔ سازش کے حوالے سے الزامات کا تانا بانا 2003 میں ایک مصنوعی جنگ سے متعلق سیمینار سے جڑا ہے جس میں فوج کے فرسٹ کمانڈر جنرل ڈوگن سمیت اعلی فوجی عہدیدار شامل تھے۔ جنرل ڈوگن اور دوسرے دو جنرلز ابراہیم فرتیانا اور ازدن اورنک کو ایک ایسے فوجی انقلاب کی حتمی مشق کی تمثیل کے الزام میں 20 سال کی سزا دی گئی تھی جس میں کسی فوجی قبضے کے جواز کے لیے مسجدوں میں بم دھماکے اور یونان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی کوشش شامل تھی۔ جنرل ڈوگن کا اصرار تھا کہ اس سیمینار کا مقصد سیاسی بدامنی پر مبنی کسی فرضی بحران کو روکنا تھا۔ ارجینیکون سازش، جیسا کہ پروسیکیوٹرز اسے یہ نام دیتے ہیں، اسلام پسند ایک ہی پارٹی کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش تھی، لیکن ناقدین کا دعویٰ تھا کہ اس مقدمے کی تحقیقات سیکولر رجحان رکھنے والی فوج اور اس کے حامیوں کے خلاف من گھڑت شواہد پر مبنی تھی۔ اپیل کورٹ کی جانب سے ان سزاؤں کو پلٹنے کے فیصلے کا حزب اختلاف کی مرکزی جماعت ریپبلکن پارٹی کے رہنما کمال کلچ تولو نے خیر مقدم کیا۔ کلچ تولو کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ماضی میں اس موضوع پر اپنی تنقید میں کتنے درست تھے، اب بھی اس ملک میں انصاف کرنے والے جج موجود ہیں۔ سن 1960 کے بعد سے فوج نے 3 موقعوں پر اقتدار پر قبضہ کیا اور 1997 میں اسلام پسند قیادت کی ایک حکومت کو زبردستی نکالا گیا۔ روایتی طور پر فوج خود کو ایک اعتدال پسند غیر مذہبی ریاست کا نگہبان سمجھتی تھی، لیکن گزشتہ سال ترک صدر رجب طیب اردوان نے، جن کے بارے میں خیال کیا گیا تھا کہ وہ اس مبینہ سازش کا ہدف تھے، فوج کے سینئر عہدیداروں سے ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات پر معذرت کی تھی اور اس کا الزام خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے ایک مذہبی اسکالر فتح اللہ گلن کے پیروکاروں پر لگایا تھا۔ گلن ایک زمانے میں اردوان کے قریبی اتحادی تھے، لیکن اب وہ ایک دوسرے کے شدید دشمن بن چکے ہیں۔ قانون کے شعبے کی ایک ترک پروفیسر استار گزدین کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ سمجھتی ہیں کہ اپیل کورٹ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے، تاہم ان کا اب بھی یہ خیال ہے کہ اس فیصلے میں سکم موجود ہے۔
Procedurally, there has been problems in legal sense. However, substantially, I do not agree. I'm surprised. I do think
وہ کہہ رہی ہیں کہ قانونی اعتبار سے طریقہ کار کے حوالے سے مسائل رہے ہیں، تاہم بڑی حد تک میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ میں حیران ہوں۔ میرا یہ خیال ضرور ہے کہ ارجی نکون سازش جیسی چیزوں کا یا جو بھی ہے ان کا وجود رہا ہوگا، لیکن اس کے مواد کے حوالے سے میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. یہ الفاظ تھے قانونی ماہر استار گزدین کے. تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف قانونی نظام میں سیاسی اثر و رسوخ کے شامل ہونے سے متعلق خدشات میں اضافہ ہی کر سکتا ہے. اس ماہ کے شروع میں امریکی محکمہ خارجہ اور یورپی پارلیمنٹ نے انتباہ کیا تھا کہ ترک عدالتوں کی آزادی کو بتدریج ختم کیا جا رہا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے کاروباری مرکز اور سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس نے القاعدہ پاکستان کے سربراہ کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے. پولیس نے کہا ہے کہ اس کے قبضے سے ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں. گزشتہ روز دہشت گردی کے 2 واقعات نے پولیس کے 7 اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کراچی سے اس سب کی تفصیل بتائیں گے شہزاد حسین.
کراچی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حساس معلومات کی بنیاد پر کی جانے والی ایک کاروائی میں القاعدہ پاکستان کے امیر عبد الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والا عبد الرحمان امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں ملوث سعود میمن کا ساتھی ہے، اور 1997 میں عبد الرحمان القاعدہ کی قیادت سے افغانستان میں ملاقات بھی کر چکا ہے. پولیس کے مطابق اس کاروائی میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس کاروائی کے متعلقہ تھانے کراچی کے رضویہ پولیس اسٹیشن نے اس کاروائی کی تصدیق کی. کراچی میں دہشت گردی، سنگین جرائم اور اس کے خلاف بلا تفریق آپریشن کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تجزیہ کار مقتدی منصور نے کہا،
سپریم کورٹ میں جو فہرست جمع کی گئی ہے اس فہرست کے مطابق کون کون سی جماعتوں کے اندر یہ ونگز ہیں، ملیٹنٹ ونگز ہیں، اور ملیٹنٹ ونگز کا کیا کردار رہا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے کہ کراچی کے اندر یا ملک کے اندر دہشت گردی مذہب کی بنیاد پر کون کون کر رہا ہے، لسانی بنیادوں پر کہاں ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ تو ان کو سب کو جو ہے کیٹاگرائز کرنے کی ضرورت، انہیں اندازہ ہو رہا ہے حکومت کو اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ جب تک کہ مذہبی شدت پسند عناصر کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، آپ یہ تمام کاروائیاں جو ہیں اس کی پولیٹیکل جو افیکٹس ہیں وہ شاید پازیٹو نہیں آ پائیں.
گزشتہ روز پولیس نے کراچی میں سپر ہائی وے پر ملیر کے علاقے فقیرہ گوٹھ میں ایک کمانڈر سمیت کلدم تحریک طالبان پاکستان کے 3 دہشت گردوں کو ایک مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا. اس سے قبل بدھ کو کراچی کے علاقے اورنگی میں 2 حملوں میں 7 پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی تھی. بعد میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی اے ڈی خواجہ کو فون کر کے پولیس اہلکاروں کی ہلاکت پر تعزیت کرتے ہوئے پولیس کی ہر طرح کی مدد کا یقین دلایا تھا اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کو دہرایا تھا. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان میں حکومت کی جانب سے انسدادی کوششوں کے باوجود بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک گروپ کی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال ہر روز تقریباً 10 بچوں کو جنسی زیادتی کا سامنا کرنا پڑا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ایک موقر غیر سرکاری تنظیم اسپارک نے اپنی سالانہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ سال جنسی زیادتی کے شکار ہونے والے بچوں کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ روزانہ اوسطاً 10 بچوں کو جنسی استحصال کا سامنا کرنا پڑا. رپورٹ کے مطابق ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں، حکومتی اداروں اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں سے حاصل کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سال 2015 میں 3,768 بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بنے. رپورٹ کے لیے تحقیق کرنے والوں میں شامل مریم سمرو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بدقسمتی سے بچوں کی حالت ازار سے متعلق قومی سطح پر کمیشن کے نہ ہونے کے باعث بچوں کے مسائل کے بارے میں حقیقی صورتحال کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. انہوں نے اس امر کو باعث تشویش قرار دیا کہ بچوں کی اکثریت ایسے لوگوں کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا نشانہ بنی جنہیں وہ یا ان کے گھر والے جانتے تھے.
بچے خود جو ہیں دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل انف کہ وہ اپنے پیرنٹس کو جا کے بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا یا اسکول میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا یا ٹیوٹر کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسا ہوا یا ایسی کوئی غلط بات ہوئی ہے یا غلط کسی نے ٹچ کیا ہے. بچے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں اگر ہم اپنے امی ابو کو جا کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہمیں ڈانٹ پڑے گی یا یہ اچھی بات نہیں ہے ہم نہیں بتا سکتے ہیں. سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو ان آر سوسائٹی از کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ گھر پہ بات کریں. وی شوڈ میک دیم فیل کمفرٹیبل کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کرے کوئی غلط ٹچ کرے اینی تھنگ جو آپ کو آپ کے کمفرٹ لیول کے باہر ہو آپ کے ساتھ وہ آپ اپنے پیرنٹس کو جا کے بتائیں. بیکاز انٹل اینڈ انلیس وی ڈونٹ ہیو دا کانورسیشن ایٹ ہوم پھر باہر سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
گزشتہ سال پنجاب کے ضلع قصور سے بچوں سے جنسی زیادتی کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا جس سے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی. یہاں 200 سے زائد بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور اس مکروہ فعل کی ویڈیو بنا کر انہیں اور ان کے گھر والوں کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. رواں ہفتے ہی لاہور کی ایک عدالت نے قصور واقعے میں ملوث دو مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رکن اور حکمران جماعت کی قانون ساز زہرا ودود فاطمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ غیر سرکاری تنظیموں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سامنے آنے والے واقعات اور اعداد و شمار کو حکومت بہت سنجیدگی سے لیتی ہے، جبکہ انسانی حقوق اور خصوصاً بچوں کے حقوق کے ضمن میں موجودہ حکومت نے کئی اقدام کیے اور کر بھی رہی ہے.
نئی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے ہیومینیٹیرین رائٹس کے اوپر وہ بھی بنی ہے ہیومن رائٹس کی، اور بچوں کے لیے ہم نے ایجوکیشن پالیسی، ہیلتھ پالیسی اور یہ ساری بنائی ہے. وائلنس اگینسٹ چلڈرن کے اوپر وی آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ، ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی پہ اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں چونکہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ دا گورنمنٹ از ویری مچ فوکسڈ کہ جی دیکھیں پاکستان میں جب تک اس میں ہم بہتری نہیں لائیں گے ہمارا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. تو اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے بٹ وی آر ورکنگ آن اٹ.
حال ہی میں ملک کے ایوان بالا یعنی سینٹ نے تعزیرات پاکستان اور ضابطۂ فوجداری میں ترامیم کا ایک بل منظور کیا تھا جس کے تحت بچوں پر جنسی حملوں، جنسی استحصال، بچوں سے متعلق فحش مواد کی تیاری و ترویج اور بچوں کی اندرون ملک تجارت کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا. بچوں پر مبنی جنسی مواد کی تیاری سے متعلق اس سے قبل ملک کی قوانین میں کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن اب اس میں ملوث مجرم کو 7 سال قید کی سزا دی جا سکے گی. تاہم بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی مریم سمرو سمیت اکثر کارکنوں کا کہنا ہے کہ قوانین کے مؤثر عمل درآمد سے ہی صورتحال میں بہتری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے نامور شاعر اور تنقید نگار ڈاکٹر ملک زادہ منصور احمد جمعے کے روز انتقال کر گئے. ان کی عمر 88 برس تھی. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر، ناظم مشاعرہ اور نقاد ڈاکٹر ملک زادہ منصور احمد کا جمعہ کے روز دن میں 2 بجے لکھنؤ میں انتقال ہو گیا. وہ 88 سال کے تھے. پسماندگان میں 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. وہ اتر پردیش میں فیض آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے شبلی کالج اعظم گڑھ سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور بعد کو لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبے اردو میں استاد مقرر ہوئے. وہ اتر پردیش اردو اکیڈمی اور فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے. ملک زادہ منظور احمد مشاعروں کے معتبر وکیل رہے. 19th century سے بھی زائد عرصے تک پوری دنیا میں مشاعروں کی نظامت کرتے رہے. شعرا کا ان کا انداز تعارف انتہائی شاندار تھا جس نے ادبی دنیا میں دھوم مچا دی تھی. ان کا خیال تھا کہ وہ مشاعروں کے توسط سے لسانی جمہوریت کی توسیع کر رہے ہیں. اعظم گڑھ سے باہر باضابطہ طور پر ملک زادہ منظور احمد پہلی بار دربھنگہ کے ایک مشاعرے میں مدعو کیے گئے. جشن بہار، جشن جمہوریہ، لال قلعہ کا مشاعرہ اور دہلی کلاتھ ملز کے مشاعروں کے علاوہ انہوں نے ہند و بیرون ہند کے بیشتر مشاعروں میں اپنے انداز تعارف سے کئی دہائی تک حکمرانی کی. دہلی کلاتھ ملز کے مشاعرے میں روز اول سے ہی وہ نظامت کرتے رہے. انہوں نے جگر مراد آبادی، مجاز، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، حفیظ جالندھری، شوکت تھانوی، پروین شاکر، زہرا نگاہ، ساگر نظامی، سلام مچھلی شہری، حمایت علی شاعر، احمد فراز، شہریار، افتخار عارف، جون ایلیا، ماہر القادری، سردار جعفری، جانثار اختر، آنند نارائن ملا، عرش ملفیانی اور اختر الایمان جیسے شعرا کا تعارف کرایا. ان کی خود نوشت سوان حیات رقص شرر ادبی دنیا میں بے انتہا مقبول ہوئی. ان کے شعری مجموعے کا نام شہر ستم ہے اور انہوں نے شعرا و باقی سبانیں لکھی جس کا نام شہر سخن ہے. ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد کے انتقال سے اردو کی ادبی دنیا اور بالخصوص مشاعروں کی دنیا میں ایک خلا پیدا ہو گیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ کے صدر براک اوباما اور برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے درمیان جمعے کے روز لندن میں ملاقات ہوئی ہے. صدر اوباما کی لندن آمد پر وزیراعظم کیمرون نے اپنی رہائش گاہ پر ان کا استقبال کیا. دونوں رہنما تقریباً اس وقت ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. اس سے پہلے اوباما نے جمعرات کو برطانیہ پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں تعاون کے لیے اپنے یورپی اتحادیوں سے قریبی تعلق رکھے. یہ بات کہنے کا مقصد برطانوی عوام کو یورپی یونین میں رہنے کے لیے قائل کرنا تھا. صدر اوباما نے یہ بات جمعرات کو رات دیر گئے لندن پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہی. برطانیہ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مشرق وسطی میں موجود ہزاروں پناہ گزین بچوں کو برطانیہ میں لایا جائے گا. برطانوی وزارت داخلہ کے مطابق نئے منصوبے کے تحت 3,000 سے زیادہ شامی مہاجرین بچوں کو برطانیہ میں پناہ دی جائے گی، جن میں اکثریت شام اور دیگر شورش زدہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے غیر محفوظ اور خطرے سے دوچار بچوں کی ہوگی. امریکہ نے یمن امن مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم کیا ہے جو جمعرات سے کویت میں شروع ہوئے، جس سے قبل ان میں اس وقت تاخیر ہوتی گئی جب حکومت کی حامی افواج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی شکایت کرتے ہوئے مخالفین کے وفود گھروں تک محدود رہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام فریق کویت پہنچ چکے ہیں اور مذاکرات شروع ہونے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے خیال میں یمن میں حالیہ جنگ زیادہ تر رک چکی ہے. کربی نے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ مذاکرات اب یمن کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ہم تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ بات چیت کو امید کے ساتھ جاری رکھیں تاکہ یہ فوجی تنازع فوری طور پر ختم ہو سکے اور ایک پرامن سیاسی عمل لوٹ آئے. امریکہ میں غلامی کے خلاف جدوجہد کرنے والی معروف سیاہ فام شہری آن جہانی ہیریٹ ٹبمین کی تصویر سابق صدر اینڈریو جیکسن کی جگہ $20 کے امریکی نوٹ پر چھاپی جائے گی. اس بات کی تصدیق بدھ کو امریکی وزیر خزانہ جیک کلیو نے کی اور انہوں نے کہا کہ ٹبمین پہلی افریقی امریکی ہوں گی جن کی تصویر امریکی کرنسی پر چھاپی جائے گی، اور گزشتہ 100 سال کے دوران وہ پہلی خاتون ہوں گی جن کی تصویر کاغذی نوٹ پر چھاپی جائے گی. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے مطابق لیبیا کے ساحل پر تباہ ہونے والے بحری جہاز میں بچ جانے والے مسافروں نے بتایا ہے کہ تقریباً 400 مسافر ڈوب گئے ہیں. UNHCR نے کہا ہے کہ المناک حادثے میں 41 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں یونان کے جزیرے کریٹ لے جایا گیا. تفصیلات قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
یونان کے حکام 8 اپریل کو تباہ ہونے والے بحری جہاز کے چند درجن بچ جانے والوں کو جزیرے کریٹ سے یونان کی سرزمین پر ایک تنصیب میں منتقل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں. ان بچ جانے والوں نے اقوام متحدہ کے ادارے کو بتایا ہے کہ تقریباً 400 تارکین وطن اس وقت ڈوب گئے جب جہاز بحیرہ روم میں غرق ہوا. عینی شاہدین، جنہوں نے وائس آف امریکہ کی شمالی سروس اور کرنائے افریقہ کی سروسز سے گفتگو کی، اسی طرح کے دعوے کیے ہیں. سروائیورز کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کو ایک چھوٹی کشتی سے بڑے جہاز میں منتقل کیا جا رہا تھا جب یہ جہاز ڈوب گیا. تارکین وطن کا ایک چھوٹا سا حصہ تیر کر واپس چھوٹی کشتیوں کے پاس آنے کے قابل ہوا تھا. ایک تجارتی بیڑے نے ان 41 بچ جانے والوں کو زندہ نکالا اور انہیں کالا ماتا کی ایک بندرگاہ پر کریت کے نزدیک چھوڑ دیا. UNHCR کی ترجمان آریانی سپیناکی نے صحافیوں کو بتایا کہ بچ جانے والوں میں سے بہت سے لوگ دہشت زدہ تھے اور کچھ رو رہے تھے. صومالی حکومت نے پیر کے روز بتایا تھا کہ اس کے 200 شہری اس المناک واقعے میں ڈوب گئے. جن کشتیوں کی بات کی جا رہی ہے ان میں مبینہ طور پر ایتھوپیا، سوڈان، شام اور مصر سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن سوار تھے. سروائیورز کے مطابق چھوٹی کشتیوں نے جو بدستور تیرتی رہیں مصر کی سرحد کے نزدیک لیبیا کے تبروک کے مقام سے سفر شروع کیا تھا۔ سعید صادق نے جو مصر کے ایک ممتاز پولیٹیکل سوشیالوجسٹ ہیں وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ بہت سے افریقی تارکین وطن اسمگلروں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ پیسے دے کر یورپ کا پرخطر سفر اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض یورپی مافیاز اور بعض افریقی مافیاز ان تارکین وطن سے پیسہ ہتھیانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور انہیں انتہائی خطرناک حالات سے دوچار کر دیتے ہیں اور انہیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ یو این ایچ سی آر کے مطابق اس سال کے دوران کم از کم 1,000 افراد شمالی افریقی ساحلوں پر کشتیوں کے حادثوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اپنے ملک سے مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کے تمام گزرگاہوں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بندش 8 روزہ یہودی تہوار کے دوران ہوگی۔ فلسطینی دہشت گرد گروپ حماس نے یروشلم میں بس پر ہونے والے ایک بم حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی جس میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ اکتوبر سے بھی یہاں صورتحال انتہائی کشیدہ چلی آ رہی ہے جس میں اب تک 201 فلسطینی اور 28 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے جمعرات کو بتایا کہ بندش کا فیصلہ سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا، تاہم خطرے کی نوعیت اور دیگر تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے میکسیکو کی سرحد کے آر پار جانے والی ایک سرنگ کا پتہ چلایا ہے اور وہاں سے 1 ٹن سے زائد کوکین اور کئی ٹن بھنگ برامد کی ہے۔ سن 2006 کے بعد سے کیلیفورنیا کی سرحد سے میکسیکو میں جانے والا یہ 13واں خفیہ راستہ تھا جس کا حکام نے پتہ چلایا ہے۔ تقریباً 800 گز طویل یہ راستہ میکسیکو کے شہر تیخوانہ سے کیلیفورنیا کے علاقے سینٹیاگو کے درمیان زیر زمین بنایا گیا تھا۔ امریکی حکام نے پیر اور منگل کو اس جگہ پر کاروائی کرتے ہوئے منشیات کی اسمگلنگ اور سرنگ بنانے سے وابستہ ہونے کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کیا۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ طویل عرصے سے ماسکو اور کیف کے درمیان فوجیوں کے تبادلے سے متعلق زیر گردش افواہ ایک نئی شکل میں ڈھل گئی ہے۔ یوکرین کے صدر پوروشینکو کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹین کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں جیل میں قید یوکرینی پائلٹ سیفچینکو کی رہائی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ماسکو سے وائس آف امریکہ کے چارلز مینز کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
یوکرین کے پائلٹ سیفچینکو کی ممکنہ رہائی کی ان افواہوں نے فوری طور پر ایک معاہدے کے بارے میں ایک نئی قیاس آرائی کو جنم دیا ہے۔ یہ افواہیں یوکرین کی عدالت کی جانب سے اس فیصلے کے بعد سامنے آئیں جس میں 2 روسی فوجیوں کو دہشت گردی اور اپنے ملکی سرزمین پر جنگ کرنے کے الزامات پر سزائیں سنائی گئی۔ کرملن نے یہ تصدیق کی ہے کہ یوکرین کی ایک عدالت کی جانب سے 2 روسی فوجیوں سارجنٹ الیگزینڈر الیکسینڈروف اور کیپٹن یفجینی یروفیوف کو 14 سال قید کی سزا سنائے جانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرینی ہم منصب پیٹرو پوروشینکو سے پیر کے روز دیر گئی ٹیلی فون پر بات کی۔ صدر پوروشینکو کی آواز، منگل کے روز کیف میں یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے یہ کہتے ہوئے روسی صدر کے ساتھ اپنی بات چیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس بات چیت کے نتیجے میں سیفچینکو کی رہائی کا ایک طریقہ کار طے پایا ہے۔ یوکرینی رہنما نے یہ بات زور دے کر کہی کہ وہ پائلٹ کی رہائی کے حصول کے لیے فوری طور پر ایک صدارتی وفد ماسکو بیچنے کے لیے تیار تھے۔ گزشتہ مہینے ایک روسی عدالت نے سیفچینکو کو 2 روسی صحافیوں کی ہلاکت کے الزام میں سزا سنائی تھی جب وہ مشرقی یوکرین میں یوکرینی فورسز اور روس نواز باغیوں کے درمیان جنگ کی کوریج کر رہی تھی اور سیفچینکو کو 22 سال قید کاٹنے کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ غیر ملکی مبصرین نے اس مقدمے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی تھی اور سیفچینکو اپنی رہائی کے لیے سب کچھ داؤ پر لگاتے ہوئے سخت نوعیت کی بھوک ہڑتال کر رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے سیفچینکو کا مقدمہ اپنے اختتام کی جانب بڑھا یہ افواہیں بھی پھیلنے لگیں کہ یوکرینی پائلٹ کا مقدر ان 2 روسی فوجیوں سے جڑ گیا ہے جنہیں یوکرینی فوج نے کچھ عرصہ پہلے لڑائیوں کے دوران پکڑ لیا تھا۔ یہ تینوں مشرقی یوکرین میں ہونے والی اس جنگ سے منسلک انتہائی متضاد نظریات اور خیالات کی علامت بن گئے ہیں جو 9,000 سے زیادہ جانیں نکل چکی ہے۔ یوکرینی باشندوں کے لیے سیف چنکوف روسی جارحیت کے خلاف ان کے قومی مزاحمت کی علامت ہیں، جبکہ پکڑے گئے روسی فوجی ایک ایسی فوج میں جس کے بارے میں کرملن کا کہنا ہے کہ اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ماسکو کے پوشیدہ کردار کا ثبوت ہے۔ کرملن کا اصرار ہے کہ روسی جنگجو پکڑے جانے والے فوجیوں سمیت محض جذباتی اور جوشیلے رضاکار ہیں۔ اس مقدمے کی اعلی درجے کی علامتی حیثیت کے باعث سیف چنکو کے روسی وکیل مارک فیگن یوکرینی رہنما کی جانب سے کسی معاہدے کے دعووں پر محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں وکیل مارک فیگن کہہ رہے ہیں کہ قیدیوں کے تبادلے میں بڑے پیمانے پر دلچسپی کے باوجود کرملن کی جانب سے ابھی اس معاہدے کو عوامی طور پر تسلیم کرنا یا سرکاری میڈیا استعمال کرتے ہوئے روسیوں کو یہ بتانا باقی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ یہ الفاظ تھے مارک فیگن کے۔ تجزیہ کاروں نے فوجیوں کے تبادلے کی افواہوں پر سیف چنکو کا حوالہ دیتے ہوئے یہ قیاس آرائی بھی کی ہے کہ ممکن ہے کہ سیف چنکو کرملن کے لیے ایک اتنا قیمتی اثاثہ ہو کہ وہ اس کا محض ان فوجیوں کے ساتھ تبادلہ کرے جسے وہ اپنی فوجی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ اور دنیا کے بہت سے ممالک 22 اپریل کو گزشتہ 46 برسوں سے یوم الارض منا رہے ہیں۔ 1970 سے منایا جانے والا یوم الارض اس تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا جس کا مقصد پورے ملک میں آلودگی اور ماحول کی پراگندگی کے سلسلے میں سرد سیاسی رد عمل کے جواب میں عوام کی آگہی اور احتجاج کو فروغ دینا تھا۔ پہلے یوم الارض کے موقع پر تقریباً 2 کروڑ افراد نے حصہ لیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ تحریک روز افزوں بڑھتی چلی گئی اور اس میں دیگر ماحولیاتی مسائل کو بھی شامل کیا جاتا رہا، اور حال ہی میں موسمیاتی تبدیلیاں بھی اس مہم کا حصہ بن گئی ہیں۔ اس سال کا موضوع ہے کرۂ ارض کے لیے درخت۔ جنگلات زمین کے پھیپھڑے ہوتے ہیں اور ہماری صحت کے لیے یہ انتہائی ضروری ہیں۔ یہ گرین ہاؤس گیسز اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ یہ علاقائی اور عالمی سطح پر موسمیاتی نظام کو تشکیل دینے میں مددگار ہوتے ہیں۔ درخت ماحول میں نمی پیدا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بارشیں ہوتی ہیں۔ مقامی آبادیوں کے لیے یہ خوراک، ایندھن اور ادویات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ربر اور خشک میووں جیسی نقداور پیداوار بھی درختوں کی دین ہے۔ اگر جنگلات کاٹ دیے جائیں تو اس کے منفی اثرات خاصے دیر پا ہوتے ہیں۔ جب درخت کاٹے جاتے ہیں تو خود درختوں اور رویدگی سے آری زمین سے عالمی سطح پر تقریباً 1/4 گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ہر سال 15 ارب درخت روئے زمین سے ناپید ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین کی نشو نما متاثر ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ماحول کو خراب کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اس سال کے موضوع کرۂ ارض کے لیے درخت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ وہ سن 2020 تک کم از کم 7.8 ارب درختوں کے لیے شجر کاری کریں۔ اس وقت تقریباً 8 ارب درخت موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے اور آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور ان کے ذریعے ماحول کے تنزل کو سست رو کیا جا سکے گا، اور یوں کرۂ ارض پر متنوع حیات کی زندگی کی بقا کا بھی یہ باعث بنیں گے۔ یوم الارض کے موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ درختوں کی بے تحاشا کٹائی کو روکنے اور نئے درخت لگانے سے ہمارا کرۂ ارض جن ماحولیاتی مسائل کا شکار ہے ان میں سے بیشتر کا سدے باب ممکن ہو سکے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ पता है www.voanews.com/editorial।
ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के नाम से जारी करदा एक मुफसिल रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 95% आबादी को किसी न किसी तिबी मसले का सामना है और सिर्फ 5% आबादी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की एक तिहाई आबादी यानी 2.3 बिलियन अफराद कई बीमारियों के शिकार हैं, जो आगे चलकर माजूरी का सबब बनती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से मुंसलिक ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर और इस तहकीक के सरबरा टे ऑफ वोस कहते हैं कि माजूरी की बहुत सी वजूहात का ताल्लुक दराज उम्र से है।
Across the world, the two largest components are the musculoskeletal problems with low back pain, neck pain, and arthritis that being very dominant, and then the mental disorders.
दुनिया भर में डिसेबिलिटी या माजूरी की दो बड़ी वजूहात हैं, एक पट्ठों और हड्डियों से मुतल्लिक तकालीफ मसलन कमर गर्दन और जोड़ों में दर्द, जबकि दूसरी बड़ी वजह नफसियाती बीमारियां मसलन डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह है। इसके अलावा मोमर अफराद में माजूरी की बड़ी वजूहात में खून की कमी अद्वियात और अल्कोहल का गलत इस्तेमाल और आंख कान और दांतों की बीमारियां शामिल है। ये तहकीक जर्नल द लैंसेट में शाया हुई है। तहकीक 1990 और 2013 के दरमियान 188 ममालिक में की गई, जिनमें मुख्तलिफ बीमारियों से मुतल्लिक 3,05,000 केसेस का मुशाहिदा किया गया। अफ्रीका में डिसेबिलिटी की बड़ी वजह HIV एड्स है, जबकि एशियाई ममालिक में माजूरी के केसेस निस्बतन कम हैं। प्रोफेसर वॉस के अल्फाज
सो चाइना जापान थाईलैंड इंडोनेशिया सिंगापुर दे हैव रिलेटिवली लोअर रेट्स ऑफ डिसेबिलिटी।
चीन जापान इंडोनेशिया और सिंगापुर में माजूरी की शरह कम है। ये वाजे नहीं कि इसकी वजह क्या वहाँ का लाइफस्टाइल, खुराक और कम मोटापा है या कोई और है। वॉस मजीद कहते हैं कि खराब सेहत से निमटने के लिए एहतियाती इकदामात पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। वो कहते हैं कि मोमर अफराद को महज जिंदा रखना ही काफी नहीं बल्कि उनको सेहतमंद रखना भी जरूरी है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्रिया मंजर। ये बात तो सदियों पुरानी है कि कूड़ा करकट के ढेर खाद में तब्दील हो जाते हैं। देहात में तो ऐसा आम किया जाता है और इसे मस्नूई खाद की नस्बत बेहतर भी ख्याल किया जाता है। अब इसका अंदाजा लेटविया जैसे मुल्क में भी कर लिया गया है। हम आपको बताएं कि इस मुल्क में वो सब्जियां वगैरह पैदा नहीं होती जिनके लिए मोतदिल आबो हवा की जरूरत होती है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ टमाटर भी पैदा नहीं होते। लेकिन अब इसके दारुलहुकूमत रीगा में कूड़ा करकट से एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस बनाया गया है और अब इसके ज़रिए सालाना 450 टन टमाटर पैदा किए जा रहे हैं। लेटविया के दारुलहुकूमत रीगा के बाहर कूड़े की उस जगह को गैटलिनी का नाम दिया गया है और मुल्क का तकरीबन निसफ कूड़ा करकट यहीं पहुँचता है और माहौलियाती लिहाज से इसे इतना बड़ा ख़तरा ख्याल किया जा रहा था कि यूरोपीय यूनियन में लेटविया की शमूलियत के लिए शर्त रखी गई थी कि पहले वो इस कूड़ा घर को ठिकाने लगाए। 10 साल पहले स्वीडन और आलमी मालियाती फंड की मदद से लेटविया ने इस कूड़ा करकट से मीथेन गैस बनानी शुरू कर दी और फिर इससे बिजली पैदा करने का आगाज कर दिया। गुटरस स्ट्राटस माहौलियात के माहिर हैं। वो कूड़ा करकट को रेजा रेजा करने के बाद के मरहले के बारे में कहते हैं।
Energo bloks savās poligona gāzi un viņus attīra, sadedzina iekšzemes motorus.
Is mitti se jo gas paida hoti hai use ek generator mein jama karke saaf kiya jata hai aur phir iske andar lage engine isse bijli paida karte hain. Ye engine car ke engine ki tarah hi garm ho jate hain. Chunanche energy generator ko bhi thanda karne ke liye ek bade radiator ki zarurat padti hai jo greenhouse ki surat mein maujood hai jo methane gas ke zariye ise thanda kar deta hai. लेटविया में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि ग्रीन हाउस को गर्मियों में भी हरारत की ज़रूरत पेश आती है। इस ग्रीन हाउस में गुजरने वाली गर्म हवा से मिट्टी में मौजूद फालतू नमी दूर हो जाती है और पौधे बीमारियों से महफूज रहते हैं। अक्टूबर में करीब ही एक और फैक्ट्री खुल जाएगी जो गैटलिनी में पहुँचने वाले सालाना 3,00,000 टन
کوڑا کرکٹ کا 90% 10 سال کے عرصے میں دوبارہ استعمال کے قابل بنا دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نیلسن لوپس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہوگا ہر دم رواں ہے زندگی، جسے آپ کے لیے پیش کرتی ہیں یاسمین زمیل۔ ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گلرخ اور انجینئر ہوں گی ٹی این وان۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، ہمارا اگلا نیوز شو آپ کے لیے سادیہ اسد پیش کریں گی۔ اللہ حافظ۔